السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے نیوز شو. آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے پروڈیوسر گلروخ کے ساتھ. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول ہم خبروں سے آغاز کر رہے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
شیخوپورہ میں سیکیورٹی اداروں کی دہشت پسندوں کے خلاف کارروائی, 7 مبینہ دہشت گرد ہلاک, 3 فرار. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان, تفصیل تھوڑی دیر بعد.
غیرت کے نام پر قتل میں اضافہ تشویشناک ہے. سدباب کے لیے قانون سازی کے علاوہ دیگر کئی اقدام پر زور. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
چترال میں کیلاش قبیلے پر مبینہ طور پر سرحد پار سے آنے والی شدت پسندوں کے حملے, سینکڑوں مویشی زبردستی سرحد پار لے گئے. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد, تفصیلات کچھ دیر بعد.
مسلمان امریکی فوجی کے والد کی ٹرمپ پر تنقید, ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل, تفصیل کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
سعودی عرب میں 10,000 سے زائد بھارتی ورکر ملازمتوں سے نکالے جانے کے بعد غذائی قلت کے شکار. وزیر خارجہ سشما سوراج کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, موگا دیشو میں صومالی پولیس کی ایک عمارت میں حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے, جن میں 7 حملہ آور بھی شامل ہیں. اور یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے اقوام متحدہ کے امن منصوبے سے مشروط طور پر اتفاق کر لیا ہے, یمن کے خارجہ امور کے وزیر نے اتوار کے روز یہ بات بتائی. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. سعودی عرب میں مقیم 10,000 سے زیادہ بھارتی باشندوں کو مالی مشکلات کی وجہ سے خوراک کی قلت کا سامنا ہے. بھارتی حکومت نے سعودی عرب میں اپنے مشن کو حکم دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیگر امداد کے ساتھ ساتھ غذائی اشیاء بھی فراہم کرے. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
سعودی عرب میں فیکٹری مالکوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر کارکنوں کو ملازمت سے برطرف کیے جانے کی وجہ سے 10,000 سے زائد بھارتی ورکر سخت مالی دشواریوں میں مبتلا ہیں اور غذائی قلت کے شکار ہیں. بھارتی حکومت نے سعودی عرب میں اپنے سفارت خانے سے کہا ہے کہ وہ متاثرین کو کھانا اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کرے. وزیر خارجہ سشما سوراج نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے متعدد بیانات میں اس کی اطلاع دی. انہوں نے سعودی عرب میں مقیم 30,00,000 بھارتی باشندوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کی مدد کریں. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور کویت میں بھارتی ورکرز اپنے کام اور تنخواہوں کے تعلق سے بے شمار مسائل سے دوچار ہیں. سعودی عرب میں حالات زیادہ ابتر ہیں. یہ معاملہ اس وقت روشنی میں آیا جب سعودی عرب سے ایک بھارتی باشندے نے ٹویٹر پر لکھا کہ جدہ میں گزشتہ 3 دنوں سے 800 بھارتی ورکر بھوکے پیاسے ہیں. اس نے بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل کی. سشما سوراج نے اس کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر بھارتی سفارت خانے سے رابطہ قائم کیا. تاہم بعد کو انہوں نے بتایا کہ بھوکمری کے شکار افراد کی تعداد 800 نہیں بلکہ 10,000 سے زائد ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر مملکت برائے خارجہ امور وی کے سنگھ مسئلے کی سنگینی کا جائزہ لینے اور اسے حل کرنے کی غرض سے جلد ہی سعودی عرب کا دورہ کریں گے. ان کے مطابق سعودی عرب اور کویت میں بڑی تعداد میں بھارتی ورکرز کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے. مالکوں نے ان کی تنخواہیں نہیں دی ہیں اور انہوں نے فیکٹریاں بند کر دی ہیں. ایک اخباری اطلاع کے مطابق ان لوگوں کو 7-7 8-8 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں. سشما سوراج نے یہ بھی بتایا کہ دوسرے نائب وزیر خارجہ ایم جے اکبر اس معاملے کو سعودی عرب اور کویت کے حکام کے سامنے رکھیں گے. جدہ میں بھارتی قونصل خانے کے اہلکاروں نے ایک ایسے کیمپ کا دورہ کیا جہاں ذرائع کے مطابق ہزاروں افراد پناہ گزی ہیں. انہوں نے متاثرین کو غذائی اشیاء فراہم کی. قونصل خانہ نے ٹویٹر پر ایسی متعدد تصاویر پوسٹ کی ہیں جن میں بھوکمری کے شکار بھارتی باشندوں کو کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے کہا کہ ورکرز کو بھارت واپس لانے کا فیصلہ جونیئر وزیر خارجہ کے سعودی عرب کے دورے کے بعد کیا جائے گا. خیال ہے کہ سعودی عرب میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے سبب تعمیراتی کمپنیاں اپنے ورکرز کو بڑی تعداد میں ملازمتوں سے نکال رہی ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان میں خواتین کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم کارکن مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون سازی کے علاوہ حکومت ایسی خواتین کے لیے رہائش گاہیں بھی مہیا کرے جنہیں جان کا خطرہ ہے. یہ مطالبہ ہفتے کے روز صوبہ پنجاب میں شادی سے ایک روز پہلے دو بہنوں کے ان کے بھائی کے ہاتھوں قتل کے بعد سامنے آیا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
تازہ ترین واقعہ جنوبی پنجاب کے ضلع وہاڑی میں دو روز قبل پیش آیا، جہاں ایک بھائی نے اپنی پسند سے شادی کرنے والی دو بہنوں کو شادی سے ایک روز قبل فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سرگانا نامی گاؤں میں 20 اور 25 سال کی دو بہنوں نے اپنی پسند سے شادی کے لیے لڑکوں کا انتخاب کیا تھا، جس پر ان کا بھائی ناصر حسین ناخوش تھا۔ ملزم اپنی بہنوں کو ہلاک کرنے کے بعد فرار ہو گیا، جسے تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا، لیکن پولیس نے اس کے دو دیگر بھائیوں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر رکھی ہے۔ رواں ماہ ہی سماجی رابطوں پر اپنی بے باک ویڈیوز اور متنازع بیانات کے باعث شہرت پانے والی ماڈل قندیل بلوچ کو بھی جنوبی پنجاب کے ضلع ملتان میں ان کے بھائی نے خاندان کی بدنامی کا موجب قرار دیتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ غیرت کے نام پر قتل پاکستان میں کوئی غیر معمولی واقعات نہیں، لیکن خاص طور پر قندیل بلوچ کے قتل کے بعد سے ان کی روک تھام کے لیے حکومت پر مؤثر قانون سازی کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی پارلیمان کی ایک مشترکہ کمیٹی نے غیرت کے نام پر قتل اور انسداد عصمت دری کے دو بل اتفاق رائے سے منظور کیے تھے، جنہیں جلد پارلیمان میں منظوری کے لیے پیش کرنے کا بتایا گیا ہے۔ مجوزہ قانون میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعے میں قصاص کا حق تو برقرار رکھا گیا ہے، لیکن ایسے مقدمات میں پہلے کی طرح فریقین کو اپنے طور پر صلح کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن خاور ممتاز نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں اضافے کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ پہلے ایسے واقعات محض چند مخصوص علاقوں تک ہی محدود تھے، لیکن حالیہ مہینوں میں یہ ملک کے کئی اور علاقوں میں بھی رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو پہلے بھی ہوتی تھی، اب یہ بالکل نہیں معلوم، کوئی بیس لائن تو ہمارے یہاں ہوئی نہیں ہے اس کے اوپر کہ اصل میں تعداد بڑھی ہے یا رپورٹنگ بڑھی ہے، اور اگر رپورٹنگ بڑھی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ایک جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی علامت ہے کہ لوگ اب اس قسم کے قتل کو برا سمجھتے ہیں، کرائم سمجھتے ہیں اور اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے، لیکن جتنی تعداد ہو رہی ہے وہ تشویشناک ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ قانون سازی ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن قانون کے مؤثر نفاذ کے لیے حکومت کو مزید کئی اقدام کرنا ہوں گے۔
اس میں کچھ قریب کے لوگوں کو بھی سزائیں ہونی پڑیں گی، جب تک کہ اس طرح کی سزا لوگ سمجھیں کہ ہم قانون کے دائرے سے باہر نکل سکتے ہیں، جب تک اس بات کا احساس ہے تو یہ اس قسم کا جرم ختم نہیں ہوگا۔ اب ہم یہ چیلنج ہے کیونکہ اس میں بہت کچھ جو ہے نا انحصار ہوگا، وہ تفتیش پہ ہوگا۔
پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات پر انسانی حقوق کی بعض بین الاقوامی تنظیمیں بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے اس کے سدباب کے لیے اقدام کرنے کا مطالبہ کر چکی ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف ایسے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ خواتین پر ہر طرح کے تشدد کا خاتمہ ان کی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل ہیلتھ سروسز سائرہ افضل تارڑ نے وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں کہا ہے کہ حکومت غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کو روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی کر رہی ہے۔ پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا،
اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو قانون ہم لا رہے ہیں اور انشاءاللہ کمنگ جوائنٹ سیشن میں دو قانون ہم اس حوالے سے پاس کریں گے، حکومت کا دل یہ تھا کہ یہ قانون کنسنسس سے پاس ہو، تو ایک دو جماعتوں کو اس پہ اعتراض تھا کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے جب یہ آیا تو اس کے لیے سزائے موت ریکمینڈ کی گئی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ آپ باقی جو قتل ہوتے ہیں اس میں بھی ایک پروویژن موجود ہے قصاص اور دیت کی، تو اس میں بھی رکھیں۔ تو ہمارا یہ سٹانس تھا اور اس کمیٹی کی میں بھی ممبر تھی جس میں بڑی اس پہ زیر ہے حاصل بحث ہوئی کہ ہوتا یہ ہے کہ آنر کلنگ میں جو مدعی ہوتا ہے نا، وہ اگر باپ بھائی خامند بیٹے نے قتل کیا تو ان کا ہی کوئی فیملی ممبر مدعی بن جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ رشتہ دار ہوتا ہے خاتون کا، مقتول کا، اور بعد میں وہ صلح صفائی ہو جاتی ہے اور کبھی کسی کو سزا نہیں ہوتی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کیس میں سٹیٹ جو ہے وہ خود مدعی بن جائے گی، اور اس کے لیے جو ہم نے رکھی ہے سزا وہ اب عمر قید تک کی رکھی ہے، اور تمام پارٹیوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ جو اس پہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا۔ میں اصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ قانون سزا تو اپنی جگہ ہے، حکومت کا فرض ہے قوانین بنانا، ان پہ امپلیمنٹ بھی کرنا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو رول ہے نا اوور آل پورے معاشرے کا وہ بھی بہت ضروری ہے کہ صحیح. اگر ہم دین کی طرف جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کی اجازت اسلام میں ہے، آپ بیشتر لڑکیوں کو دیکھیں کہ وہ بالغ ہوتی ہیں اور ان کو اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرتی ہیں یا اپنی پسند کی شادی کرتی ہیں، تو کیا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ ہاں یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ معاشرے میں جو ہمارا سوشل فائبر ہے یا جو دین کے حوالے سے جو میل جول ہے یا بھاگ جانا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس قانون کے آنے کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی ویمن امپاورمنٹ پہ جو بل آیا پھر اس پہ شور بھی مچا, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ہے پابند ہیں ہم اس کے. ابھی جو ایک دو واقعات ہوئے ہیں پنجاب میں جس طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے روایتی انداز سے ہٹ کے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں قانون بنانے چاہیے, ان پہ عمل بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ چیز ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے سوشل ویوز ہیں اور جو ہمارے مذہبی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم سامنے رکھیں.
آپ قوانین تو بنا دیتے ہیں, قوانین بن جاتے ہیں, نافذ ہو جاتے ہیں, لیکن ان پر عمل درآمد کے لیے آپ کے پاس مؤثر میکانزم ہے لیکن عمل نہیں ہوتا, کیا سبب ہے اس کا؟
دیکھیں وہ بدقسمتی یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ قانون جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو سزائیں ہوتی ہیں نا, وہ سزائیں جب عدالت تک پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں, انویسٹیگیشن ہے, وٹنسز ہیں. میں ایک اور بھی آپ کو کہوں معذرت کے ساتھ, ہمارے بہت سارے کیسز, میرے اپنے حلقے میں ایک واقعہ ہوا کہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں یا جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں یا ویمن ایکٹیویسٹ یا ہیومن رائٹس والے جن کو اٹھاتے ہیں نا, ان میں حقیقت نہیں ہوتی. میں ساروں کی بات نہیں کہہ رہی لیکن ان میں کچھ تعداد ایسی ہوتی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے, جس طرح آنر کلنگ کا ہم نے کہا, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خاندان والے خود معاف نہیں کر سکیں گے. جب اسٹیٹ اس کی مدعی بنے گی تو جو وٹنسز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی کیسز میں جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں اس میں وہ بڑی پرائیڈ سمجھتے ہیں, فخر سمجھتا ہے وہ بھائی بیٹا باپ, ہاں کہ میں نے اپنی ماں کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو اس لیے مارا ہے جی کہ وہ غلط کر رہی ہے. سو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ وٹنسز بھی اسٹرانگ, مطلب وہ خود ایک چیز ایڈمٹ کر رہا ہے, تو پھر قانون جو ہے اس کو سزا دے سکے گا. باقی یہ ہے کہ جب ان کو یہ بھی پتا ہوگا نا کہ یہ مارنے کے بعد ہم چھپ نہیں سکیں گے, تو وہ عمل کرنے سے پہلے بھی یہ سوچیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن سائڈ ہے ہماری, وہ اب صرف آنر کلنگ میں نہیں, ہمیں باقی چیزوں میں بھی ہم بہتر ہو رہی ہے, اور اس میں بہت ساری وجہ یہ ہے کہ چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, میڈیا رپورٹ ہو جاتی ہیں, لوکل جو لوگ ہیں وہ اس کو چیز کو اٹھا لیتے ہیں, اور ہمیں اس پہ میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے, اور اس پہ آپ کو اپنا انصاف کا جو نظام ہے اس کو بہتر کریں, تفتیش کے نظام کو بہتر کریں, اور بہت سارے انیشیٹو مجھے پتا ہے کہ حکومتیں لے رہی ہیں جس سے بہتری آئے گی.
بہتر ہے, لیٹ اس ہوپ فار دی بیسٹ. بہت شکریہ.
نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کے علم بردار ادارے ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ افغانستان کے شمالی صوبے فریاب میں شہریوں کے خلاف تشدد کے بارے میں اس کی چھان بین سے پتہ چلا ہے کہ اول نائب صدر عبد الرشید دوستم کی وفادار جنبش ملیشیا کے ارکان شہریوں پر جون کے آخر میں کیے گئے حملے کی ذمہ دار ہے. چھان بین کا یہ نتیجہ دیہاتیوں کے انٹرویوز پر مبنی ہے. افغان صدر اشرف غنی نے مبینہ طور پر اس کارروائی کی چھان بین کا حکم دیا ہے اور ملیشیا کے کچھ ارکان کو ان کے مشتبہ رول کی وجہ سے حراست میں لیا گیا ہے. امریکہ میں اس ہفتے ڈیموکریٹک کنونشن میں خضر خان کی تقریر کے بعد پاکستان میں تجزیہ کار امید ظاہر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اپنے رویے میں اعتدال پیدا کریں. خضر خان ایک پاکستانی امریکی ہیں جن کے بیٹے نے عراق میں امریکی فوجی کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اپنی جماعت کی نامزدگی حاصل کرنے کی مہم کے دوران مسلمانوں سے متعلق دیے گئے سخت بیانات نہ صرف امریکی مسلمانوں میں تشویش کا باعث بنے بلکہ صدر اوباما نے بھی مسلمانوں کی حب الوطنی کی تعریف کرتے ہوئے ان کے خلاف امتیازی سلوک کی مذمت کی. ٹرمپ نے اپنی مہم کے دوران مسلمانوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی اور ان کی مساجد کی نگرانی کی تجویز بھی دی تھی. ٹرمپ کے اس موقف کے خلاف گونج ڈیموکریٹک پارٹی کی قومی کنونشن میں بھی سنی گئی, جہاں خاص طور پر عراق کی جنگ میں مارے جانے والے ایک امریکی مسلمان فوجی کیپٹن ہمایوں خان کے والد خیزر خان کی طرف سے ٹرمپ کو یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دی. خیزر خان کی تقریر نہ صرف ذرائع ابلاغ میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے بلکہ انٹرنیٹ پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بھی اس کا خوب چرچا ہو رہا ہے. کنونشن میں اپنی تقریر میں خیزر خان نے کہا کہ ٹرمپ کی مجوزہ امیگریشن پالیسی کی وجہ سے ان کے خاندان کو کبھی بھی امریکہ آنے کی اجازت نہ ملتی. ٹرمپ نے امریکی نشریاتی ادارے اے بی سی نیوز کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے خیال میں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ان کے بقول انہوں نے بہت سخت محنت کی اور لوگوں کے لیے ہزاروں نوکریوں کا بندوبست کیا. ڈیموکریٹک کنونشن میں خیزر خان کی تقریر کے دوران ان کی اہلیہ غزالہ خان اسٹیج پر ان کے ساتھ خاموش کھڑی تھیں اور اس بات کو لے کر ٹرمپ نے ایک نئی بحث کو جنم دینے کی کوشش کی ہے. ٹرمپ نے کہا کیونکہ وہ ایک مسلمان خاتون ہے اور ان کے بقول شاید اس لیے انہیں کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن غزالہ خان ایم ایس این بی سی ٹیلی ویژن سے گفتگو میں بتا چکی ہیں کہ انہوں نے جب اپنے بیٹی کی تصویر کنونشن میں آویزاں دیکھی تو وہ جذبات سے مغلوب ہو چکی تھیں اور ان کے بقول انہوں نے بہت مشکل سے خود پر قابو رکھا۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں لگ بھگ 33 لاکھ امریکی شہری مسلمان ہیں جو کہ امریکہ کی کل آبادی کا ایک معمولی حصہ ہیں۔ تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ وہ کئی ریاستوں میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خضر خان کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ 1980 کی دہائی میں اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار پروفیسر سجاد نصیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیسے جیسے یہ صدارتی مہم آگے بڑھے گی ٹرمپ مسلمانوں کے بارے میں اپنے بیانات میں میانہ روی اختیار کریں گے۔
میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب بھی میرا خیال ہے ماڈریٹ کریں گے اپنا سٹانس، کیونکہ اس قسم کا اوفینسو سٹانس جو ہے اسے آپ لوز کرتے ہیں سپورٹ بھی اور ووٹ بھی، اور میرا نہیں خیال کہ اس نامینیشن کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ریٹرک کو تیز تر کریں گے، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس کو ماڈریٹ کریں گے۔
اگرچہ ٹرمپ کی طرف سے مسلمانوں سے متعلق دیے گئے بیانات پر مسلمان آبادی کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، تاہم کئی مسلمان بھی ان کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اوہایو میں ریپبلکن جماعت کے قومی کنونشن میں شریک مسلم فار ٹرمپ نامی گروپ کے بانی رہنما ساجد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا تھا کہ جب مسلمان برادری کے لوگوں کو ٹرمپ کی پالیسیوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی تو انہیں اپنے تحفظ کا زیادہ احساس ہوگا، اور ان کے بقول ٹرمپ کو ووٹ دینے والے مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ مسٹر خان نے ڈیموکریٹک کنونشن کے دوران ان پر شدید حملہ کیا، کیا وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ ہلری نے عراق جنگ کے لیے ووٹ دیا تھا، انہوں نے نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کو 8 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں کڑے مقابلے کا سامنا ہے۔ ترکی نے ان عہدیداروں کے خلاف اپنی کارروائیوں میں شدت پیدا کر دی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر 10 جولائی میں کی گئی ناکام بغاوت میں کوئی کردار ادا کیا۔ اب تک تقریباً 1400 فوجی عہدیداروں کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ 50,000 سے زائد ترک ملک کی سطح پر اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ 18,000 سے زائد زیر حراست ہیں۔ عراق کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں نے شمالی عراق میں تیل کی تنصیبات پر 2 حملے کیے جن میں کم سے کم 5 افراد مارے گئے۔ کرکوک صوبے میں دونوں حملے کرد کنٹرول علاقوں میں ہوئے ہیں۔ اس ساری افراتفری میں 4 حملہ آوروں میں سے کم از کم 3 ہلاک ہو گئے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں کہ آیا انہوں نے خود کو دھماکے سے اڑایا یا سیکیورٹی فوج نے انہیں ہلاک کر دیا۔ موگادیشو میں صومالی پولیس کی ایک عمارت میں حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے جن میں 7 حملہ آور بھی شامل ہیں۔ صومالیہ کی داخلہ سلامتی کے وزیر عبدی رزاق عمر محمد نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ حملے کا ہدف جرائم کی چھان بین کرنے والے ادارے کا صدر دفاتر تھا۔ الشباب نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اور یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے اقوام متحدہ کے امن منصوبے سے مشروط طور پر اتفاق کر لیا ہے۔ یمن کے خارجہ امور کے وزیر نے اتوار کے روز یہ بات بتائی۔ اور سوڈان میں حزب مخالف کے لیڈر ریک ماچار کے ترجمان نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ تابان ڈینگ گائی کو نہ تو تسلیم کریں اور نہ ہی ان سے رابطہ کاری کریں۔ جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر نے انہیں ماچار کی جگہ نائب کے طور پر مقرر کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ کرکٹ لیجنڈ حنیف محمد خان، جنہیں ان کے چاہنے والے لٹل ماسٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں، علالت کے باعث کراچی کے ایک ہسپتال میں ہیں۔ وہ سرطان کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ تفصیل کراچی سے شہزاد حسین سناتے ہیں۔
81 سالہ حنیف محمد سرطان کے عارضے میں مبتلا ہیں اور ایک عرصے سے ان کا علاج چل رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق انہیں سانس لینے میں تکلیف کے باعث کراچی کے ایک نجی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق حنیف محمد اور ان کے بیٹے شعیب محمد حنیف محمد کے علاج کے لیے حکومتی امداد کی اپیل کرتے رہے ہیں۔ پاکستانی کرکٹر دانش کنہریا نے حنیف محمد کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
حنیف محمد صاحب نو ڈاؤٹ ون آف دا گریٹسٹ لیجنڈ آف پاکستان، کے جنہوں نے بڑی خدمات رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے۔ پاکستان ہسٹری میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان کو لٹل ماسٹر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور جتنی ان کی خدمات ہے محمد برادرز کی، جتنے ان کے بھائی ہیں جنہوں نے پاکستان کو سرو کیا، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی کافی ٹائم تک رہے ہیں، لیکن آج کل وہ جو ہے ان کی طبیعت ناساز ہے۔ انہوں نے بہت اپیل کی ہے، یہ بہت ایک سیٹ بیک ہے کہ کرکٹر کے لیے حنیف انکل آج ہے کل اٹھ کے اور بھی کرکٹرز ہوں گے جنہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا کہ اینڈ آف دی ڈے جو ہوتا ہے سروس کے بعد اس کا بورڈ جو ہوتا ہے کرکٹ بورڈ لک آفٹر نہیں کرتی ہے. ہر دنیا میں ہوتا ہے کہ ہر کرکٹ بورڈ لک آفٹر کرتا ہے اس کے پلیئرس کی جنہوں نے خدمات کی ہوئی ہے. یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے بہت اپیلیں کی, ان کی طبیعت کافی ناساز رہی ہے, کافی ٹائم سے وہ ناساز رہی ہے.
سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق اتوار کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ پاکستانی کرکٹ کے لیجنڈ حنیف محمد کی مکمل صحت یابی تک ان کے علاج کے تمام تر اخراجات وفاقی حکومت اٹھائے. انہوں نے مزید کہا کہ سلسلے میں تمام تر وسائل استعمال کیے جائیں. لٹل ماسٹر حنیف محمد کے بارے میں بات کرتے ہوئے ملک کے معروف محقق عقیل عباس جعفری نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
حنیف محمد صاحب کا جو ایک ریکارڈ ایسا ہے کہ جو شاید کرکٹ کے جو ریکارڈ تحریر کرنے والے لوگ ہیں اور جو کمپائر کرتے ہیں اس طرح کی دلچسپ چیزیں ان کی نظروں سے اوجھل ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے پہلی شخصیت ہیں جن کا ذکر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آیا, اور یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کا پہلا ایڈیشن تھا جو 1955 میں شائع ہوا تھا کہ انہوں نے دنیا کی سست ترین ٹیسٹ سینچری اس وقت اسکور کی تھی, اور یہ 142 رنز بنائے تھے انہوں نے بہاول پور میں انڈیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں 55 سے پہلے بنائی تھی, اور اس میں اس سینچری کو اسکور کرنے میں انہیں 7 گھنٹے 48 منٹ لگے تھے. اب اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں حنیف محمد صاحب کی, اور پہلے کھلاڑی تھے پاکستان کے جنہوں نے ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں سینچری اسکور کی. پر یہ جو ایک اور ان کا ورلڈ ریکارڈ جو پچھلے 56 سال سے ناقابل تسخیر ہے, وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے ہے کہ جو انہوں نے 337 رنز کی میراتھن اننگ کھیلی تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف, وہ اسکور کی تھی انہوں نے 970 منٹ میں, یعنی 16 گھنٹے 10 منٹ میں وہ سینچری اسکور کی تھی. اور اس کے بارے میں حنیف محمد صاحب نے ایک بہت دلچسپ بات بتائی تھی ایک دفعہ اپنے ایک انٹرویو میں, انہوں نے یہ لکھا کہ ایک صاحب ایک درخت پہ چڑھے ہوئے میرا وہ میچ دیکھ رہے تھے ویسٹ انڈیز میں, اور ان کو اچانک لو لگ گئی اور وہ بے ہوش ہو کے درخت سے گر گئے اور ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا, اور جب وہ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا حنیف محمد آؤٹ ہو چکے ہیں, اور جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ نہیں حنیف ابھی کھیل رہے ہیں تو وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے.
زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے حنیف محمد کی صحت یابی کے لیے دعا کی. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
کل ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے کہ مہمان تھے لکھنؤ میں اردو, انگریزی اور فارسی کے صاحب طرز شاعر سہیل کاکور بھی. ان کی شاعری کا ایک دلچسپ مجموعہ نامہ ہے جس میں 600 سے زیادہ شعر محض عام کے بارے میں ہیں. سنتے ہیں شہناز عزیز کے ساتھ ان کی گفتگو سے کچھ اقتباس.
اچھا, ایک آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا عام نامہ, تو یہ بڑی مجھے ایک دلچسپ سی بات لگی. تو عام نامہ,
اب بالکل عجیب واقعہ ہے اس کا. تو ایک دن میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ ایک فوٹو پڑی ہوئی ہے, تو اس میں پروفیسر شارد رضولوی, بڑے تنقید نگار ہیں, وہ اس میں نظر آ رہے تھے. ایک آم ان کے ہاتھ میں تھا, بینر لگا ہوا تھا آم اور غالب. وہ لکھنؤ میں ایک آموں کی دعوت ہوتی ہے ہر موسم میں جس کا نام ہے آم اور غالب. تو بالکل بے ساختہ ایک شعر ہوا کہ پہلے لکھتے تھے آم اور غالب, اب لکھا جائے آم اور شارد. پھر میں نے اس میں 5-6 شعر کہے مقطع سمیت, اور اس کو میں نے مختلف اخبارات میں بھیج دیا. پھر وہ تقریباً ہندوستان میں حیدرآباد اور کہاں کہاں اور جہاں چھپے, بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا. مجھ سے یہاں لکھنؤ میں شاعر ہیں بشیر فاروقی صاحب, وہ میرے پاس آتے ہیں, میرے والد کے شاگرد بھی ہیں, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کو تھوڑا بہائیے. اب وہ اس میں یہ ہونے لگا کہ پھر شعر بوکسے چلے گئے لیکن ناموں کے ساتھ عام, اور اس میں 600 سے اوپر شعر ہیں اور ہر شعر میں عام ضرور لفظ عام ضرور آیا.
اب کتنے نام ہیں, کتنے آموں کے نام ہیں, قسمیں کتنی ہیں؟
اب نام کا تو دیکھیے میں اس وقت کاؤنٹ نہیں کر پاؤں گا, نام بہت ہیں.
اچھا,
اس میں تقریباً 100 صفحے تو ایسے ہیں جن میں ناموں کے ساتھ عام ہیں.
اچھا,
اور اس کے بعد پھر اس کی جو غذائی حیثیت ہے عام کی اور اس کے جو جو چیزیں اس کو حاصل کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو مارکیٹ میں اس کی کتنی کھپت ہے, یہ سب شیئر میں کہا گیا ہے. اور یہ اچھا مسنری کی وہ بہر ہے
تو سنائیے نا کچھ ہمیں سنائیے.
کہ عام کھاتا ہوں لیکن نام خدا میں محمد کہوں ایک ادنا گدا, عام ہے نعمت خدا کا ظہور, واسطہ ہے جسے مکمل نور. تو اس طرح سے شیئر کرتے کرتے اس کے بعد پھر میں ناموں پہ آ گیا, لوگوں کے نام جو لکھنؤ کے شعرا ہیں خصوصاً یا ادیب ہیں اور باقی میرے ملنے والے جو تھے ان کے نام آتے چلے گئے اس کے اندر. میں ابھی سناتا ہوں آپ کو
جی.
جیسے کہ لائے ہیں آپ میرے گھر فیروز, یہ عمل ہے بہت سبق آموز, اپنے حیدر حبیب علوی پر عام کرتا ہے خوب جم کے اثر, وہ مسعود الحسن ہے عثمانی چاہے وہ آم کی فراوانی, جو ظفر ہے نہال کا بیٹا آم کے بیچ ہی پلا وہ بہا.
واہ واہ.
اب ایک چشمے کی دکان ہے, اس کے مالک ہیں اسرار صاحب, میرے بہت قریبی دوست ہیں, تو ان کے لیے شعر ہے کہ آپ چشمے سے دیکھیے اسرار, آم پر آ گئی ہے کیسی بہار.
واہ واہ. لیکن سارے نام آ رہے ہیں لوگوں کے, آم کے نام کہاں پر ہیں, کچھ آموں کے نام بھی.
آم کے نام دیکھیے میں آپ کو آم کے نام بھی بتاتا ہوں
جی.
آم بھیجے ہیں اس نے با اخلاص, کچھ دشہری تھے کچھ تھے خاص الخاص.
واہ واہ.
اور آم کا نام ہے یہ سروے صحیح, پھر تو ہم اس کے ہو گئے پابند, آم اس نے دیا امیر پسند. آم ہوتا ہے ایک زردالو جس کو کھائیں بلال کے خالو.
واہ واہ. یہ بلال کون ہے؟
ایک میرے دوست ہیں. تو آلو کا قاتیہ صرف خالو ہی ہو سکتا
ہے, خالو ہو نہ ہو.
خوش نارا جو آم ہوتا ہے خوش والا ہی اس کو بوتا ہے.
واہ واہ. بہت خوب.
آم کھایا ہے میں نے کالا پہاڑ, میرے دل میں یہ اگ گیا, میرے دل میں یہ اگ گیا ہے پہاڑ.
واہ. تو کالا پہاڑ واقعی آم کا نام ہے؟
ہاں جی, کالا پہاڑ ایک آم ہوتا ہے. آم کھایا ہے میں نے کالا پہاڑ, میرے دل میں یہ اگ کے آیا پہاڑ.
واہ واہ. بہت خوب.
اور آم کھاؤ تو کھاؤ بس علماء برکتوں کے لیے, قلم عباس یہ بھی نام ہے.
اچھا.
اور لوگ جاڑوں میں کھاتے ہیں امرود اور گرمی میں آم ہے زمرود.
زمرود بھی نام ہے
جی. جو ہے زمرود روشن آرا وہی ہے اشوا تراز, یہ دونوں نام ہے روشن آرا بھی اور اشوا تراز بھی. آم کھا کر ہوا شہید ناز.
واہ واہ. تو یہ نام صرف لکھنؤ میں آموں کے یا پورے انڈیا میں؟
نہیں, لکھنؤ کے بھی ہیں زیادہ تر. اصل میں ملیا آباد میں یہ قسمیں ڈیولپ کی گئی اور کاکوری اور ملیا آباد میں.
اچھا.
تو اب جیسے بعض آم ایسے ہیں جو باہر کے ہیں, جیسے کینٹ آم ہے.
اچھا.
ایک کیٹ آم ہے میکسیکو میں ہوتا ہے, اور ایک آم کوئی ہیڈن ہے یہ شاید امریکہ میں ہوتا ہے, جس پر میں نے کہہ دیا ہے کہ آم فارن کا ہے. آم فارن کا نام ہے ہیڈن, کھائے عشرت اسے ہماری بہن.
واہ. میں بھی آپ کو ایک نام بتا دوں, میرا بڑا پسندیدہ آم ہے, اس کا نام ہے سندھڑی. سندھڑی آم, اور وہ اتنا مزیدار ہوتا ہے.
دیکھیے ابھی میں سندھڑی پہ شیر ڈھونڈتا ہوں.
ٹھیک ہے.
ایک صاحب لیے تھے سندھڑی آم, مجھ سے بگڑے جو میں نے پوچھے دام.
ایک صاحب لیے تھے,
آپ کے ذہن میں جو تھا یہ نظم ہو چکا ہے.
بہت خوب.
جب سفیدے سے سجتا ہے بازار, تبھی چوسے پہ دیکھیے گا نکھار.
آپ نے تو چھوڑا ہی واقعی کتنی.
جس نے الفانسو نہیں کھایا, آم کھانے کا حق ادا نہ کیا.
تو آم کا حق تو آپ نے صحیح معنوں میں ادا کیا. اتنے میں تو یقین نہیں کر سکتی تھی کہ سندھڑی کا نام بھی موجود ہوگا.
پروگرام آفتاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11:30, بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پنجاب میں پولیس کے عہدیداروں نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ کے قریب فائرنگ کے دوران عسکریت پسندوں کی دو تنظیموں سے تعلق رکھنے والے مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. اتوار کے صبح ایک مکان میں بند 10 عسکریت پسندوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ ہوئی. پولیس کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ مرنے والے 7 عسکریت پسند اپنے ہی لوگوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ باقی ماندہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ اتوار کے روز حساس اداروں کی فراہم کردہ اطلاعات پر ہونے والی پولیس کی ایک کارروائی میں پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں کالادم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 7 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہوئے, جبکہ ان مبینہ دہشت گردوں کے 3 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ 10 دہشت پسند جب گھیرے میں آ گئے تو انہوں نے پولیس پر فائر کھول دیا. پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی, تاہم پولیس کے دعوے کے مطابق مرنے والے 7 مبینہ دہشت پسند اپنے ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بنے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مبینہ دہشت گرد سیکیورٹی چیک پوسٹوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف صوبے کے سیکیورٹی ادارے مؤثر کارروائیاں کر رہے ہیں, تاہم دفاعی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی اس ضمن میں بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید کہتے ہیں,
ہمارا خیال تھا کہ شاید شروع میں سلو ہے, آہستہ آہستہ اس کا ٹیمپو بن جائے گا, لیکن وہ بدقسمتی سے وہ ٹیمپو بھی ہمیں بنتا دکھائی نہیں دیا. اب یہ ہے کہ اکا دکا کبھی انٹیلیجنس کی انفارمیشن کے اوپر کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, کچھ مفرور ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہم توقع کر رہے تھے کہ سول سائٹ سے بھی آخر دوسری ایجنسیز بھی ہیں, صرف ملٹری انٹیلیجنس تو نہیں ہے نا, درجنوں اور ایجنسی ہیں, وہ بھی اپنا کام دکھائیں گی اور کاؤنٹر ٹیرورزم کے جو ڈپارٹمنٹس کچھ بننے تھے وہ سامنے دیکھنے میں آئیں گے اور ان کی کارکردگی بھی دیکھنے آئے گی, تو وہ یقیناً دیکھنے میں نہیں آئی. تو اس لحاظ سے بولوں گا بدستور شروع سے ٹیمپو سلو تھا, سلو ہی رہا ہے, اور مجھے بظاہر مستقبل میں اس کے تیز ہونے کی امید دکھائی نہیں دیتی.
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کی طرف سے نیشنل ایکشن پلان کے ضمن میں یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ اس پلان کے 20 نکات میں سے 4 کا تعلق افواج سے تھا اور ان 4 نکات پر مؤثر طور پر عمل ہو رہا ہے. دیگر 16 نکات پر عمل درآمد کا تعلق سول حکومتوں سے ہے. بریگیڈیئر حامد سعید کہتے ہیں کہ سول حکومتیں بظاہر ان 16 نکات پر اتنی توجہ نہیں دے رہی جتنی درکار ہے. اتوار کے روز جو مبینہ دہشت گرد مارے گئے, پولیس نے ان کا تعلق کالادم تحریک طالبان پاکستان اور کالادم لشکر جھنگوی سے بتایا ہے. کالادم لشکر جھنگوی فرقہ وارانہ دہشت گردی کے لیے معروف ہے اور 2013 میں کوئٹہ کے ہزارہ شیعہ کے خلاف اس گروپ کے ایک بڑے حملے میں 100 سے زیادہ ہزارہ شیعہ ہلاک ہو گئے تھے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں کالاش کے علاقے میں مختلف مقامات پر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. کالاش قبائلی رہنما وزیر زادہ کے مطابق ایسا افغان سرحد کے پار سے آنے والے مشتبہ عسکریت پسندوں کی جانب سے دوسرے روز بھی مسلسل لوٹ مار کے بعد کیا گیا. مشتبہ عسکریت پسند ہفتے کی شب بریر کی ایک چراگاہ سے سینکڑوں بکریاں ہانک کر لے گئے تھے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کے شمال میں واقع کیلاش وادی میں اس برادری کی مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے، جس کی وجہ گزشتہ دو روز کے دوران مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے آنے والے مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کیلاش برادری کے لوگوں کی مویشیوں کو زبردستی ہانک کر اپنے ساتھ لے جانا بتائی جاتی ہے۔ یہ علاقہ افغان صوبے نورستان سے ملحق ہے اور مقامی پولیس کے مطابق ہفتے کو مشتبہ شدت پسند اس برادری کی 2000 سے زائد بیٹ بکریوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک روز قبل 700 کے لگ بھگ جانوروں کو اسی طرح مبینہ طور پر سرحد پار لے جایا گیا تھا۔ جمعے کو ایسے ہی ایک واقعے میں کیلاش قبیلے کے دو لوگ شدت پسندوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے مارے بھی گئے تھے۔ کیلاش ایک غیر مسلم قبیلہ ہے جو سینکڑوں سال سے یہاں آباد ہے۔ چند ہزار کی آبادی والا یہ قبیلہ اپنے مخصوص لباس اور رسوم و رواج کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے، اور ماضی میں بھی انتہا پسند انہیں غیر مسلم تصور کرتے ہوئے مختلف حملوں میں نشانہ بنا چکے ہیں۔ مقامی پولیس کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حالیہ واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ علاقے میں پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ فوج نے بھی یہاں اپنی نگرانی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ کیلاش قبیلے کے قبائلی رہنما وزیر زادہ نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ حالیہ واقعات کے بعد اس امن پسند قبیلے کے لوگوں میں خاصا خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔
کیلاش کے ہر گھر میں، ہر گاؤں میں لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ اکثر تو لوگ اپنے گھروں میں بھی رات نہیں گزارتے ہیں، نکل کے کہیں سائٹ پہ جا کے رات گزارتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کا جو نشانہ ہے وہ کیلاش کمیونٹی ہے، تو کیلاش کے لوگ انتہائی ڈرے ہوئے ہیں اور وہ انتہائی طور پہ اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی بریر اور بمبوریت میں ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں اور ان میں بھی صرف کیلاش قبیلے کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر زادہ کا کہنا تھا کہ شدت پسند زیادہ تر ان علاقوں میں یہ کاروائیاں کر رہے ہیں جو فوج کی چوکیوں سے بہت دور ہے۔ ان کے بقول حالیہ واقعات کے بعد سیکورٹی فورس نے انہیں مکمل تحفظ کی یقین دہانی کروائی ہے۔ شمیم شاید، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سعودی عرب میں مقیم 10,000 سے زیادہ بھارتی باشندوں کو مالی مشکلات کی وجہ سے خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ بھارتی حکومت نے سعودی عرب میں اپنے مشن کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو دیگر امداد کے ساتھ ساتھ غذائی اشیاء بھی فراہم کر دے۔ افغان حکومت نے ان رپورٹوں پر ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ طالبان کے ایک وفد نے چین کا دورہ کیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بیجنگ کو ایسے گروپوں کو پلیٹ فارم مہیا نہیں کرنا چاہیے جو افغان افراد کے قتل میں ملوث ہوں۔ افغان سیکیورٹی افواج نے اسی دوران جنوبی صوبے کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کی تصدیق کر دی ہے، جو مختصر وقت کے لیے طالبان باغیوں کے قبضے میں تھا۔ امریکی فوجی عہدیداروں نے وائس آف امریکہ سے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے رات کو کی گئی اس کارروائی میں مقامی افواج کی مدد کے لیے فضائی حملے کیے۔ طالبان بغاوت کے کلیدی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کی طرف سے تبصرے کے لیے رابطے پر کہا کہ وہ چین دورے کے بارے میں نہ تو تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی تردید کرتے ہیں۔ نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کے علمبردار ادارے ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ افغانستان کے شمالی صوبے فریاب میں شہریوں کے خلاف تشدد کے بارے میں اس کی چھان بین سے معلوم ہوا ہے کہ اول نائب صدر عبدالرشید دوستم کی وفادار جنبش ملیشیا کے ارکان شہریوں پر جون کے آخر میں کیے گئے حملے کی ذمہ دار ہے۔ چھان بین کا یہ نتیجہ دیہاتیوں کے انٹرویوز پر مبنی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے مبینہ طور پر اس کارروائی کی چھان بین کا حکم دیا ہے اور ملیشیا کے کچھ ارکان کو ان کے مشتبہ رول کی وجہ سے حراست میں لیا گیا ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اتوار کے روز ایک تنازع رائے کی لپیٹ میں آ گئے جب انہوں نے یہ کہا کہ ان کی طرف سے ملازمتوں کے ہزاروں موقع کی فراہمی ایک ایسی قربانی ہے جس کا تقابل عراق کی جنگ میں جان دینے والے مسلمان امریکی فوجی کی موت سے کیا جا سکتا ہے۔ امریکی فوج کے کپتان ہمایوں خان کے والد خضر خان نے سی این این ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ٹرمپ اس ملک کی قیادت کے لیے انتہائی ناموزوں ہیں۔ انہوں نے ڈیموکریٹک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا خاندان ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے تحت کبھی بھی ترک وطن نہیں کر سکتا تھا۔ خان نے کہا کہ ٹرمپ نے اپنی زندگی میں کوئی قربانی نہیں دی۔ ریپبلکن امیدوار نے خان کی اہلیہ غزالہ کے خاموش کھڑا ہونے پر بھی سوال کیا، جس کے جواب میں غزالہ خان نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ اپنے بیٹے کی تصویر سامنے دیکھ کر صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی مشکل حاصل تھا. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں لیکن وہ اس لفظ کے معنی نہیں جانتے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بیان میں کہا کہ مسٹر خان نے ڈیموکریٹک کنونشن کے دوران ان پر شدید حملہ کیا, کیا وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ ہلری نے عراق جنگ کے لیے ووٹ دیا تھا, انہوں نے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کو 8 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں کڑے مقابلے کا سامنا ہے. ترکی نے ان عہدیداروں کے خلاف اپنی کارروائیوں میں شدت پیدا کر دی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر 1 جولائی میں کی گئی ناکام بغاوت میں کوئی کردار ادا کیا. اب تک تقریباً 1400 فوجی عہدیداروں کو برطرف کر دیا گیا ہے. 50,000 سے زائد ترک ملکی سطح پر اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ 18,000 سے زائد زیر حراست ہیں. ادھر استنبول کے میئر قادر توباش نے فوج کے ان عہدیداروں کے لیے جنہوں نے 15 جولائی کی ناکام فوجی بغاوت میں حصہ لیا ایک قبرستان پر آویزہ متنازع نام کو ہٹانے کا فیصلہ کیا. توباش نے بتایا کہ اس سائن پر تحریر غداروں کے لیے قبرستان کے الفاظ ان افراد کے خاندانوں کو ناراض کر دیں گے جو فوجی بغاوت کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہوئے. میئر نے کہا کہ انہوں نے مذہبی بور کے ڈائریکٹر کے ساتھ بات کے بعد یہ فیصلہ کیا جنہوں نے ان کے بقول یہ کہا کہ یہ پیچھے رہ جانے والے خاندانوں کے لیے ذلت آمیز ہوگا. عراق کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ عسکریت پسندوں نے شمالی عراق میں تیل کی تنصیبات پر 2 حملے کیے جن میں کم سے کم 5 افراد مارے گئے. کرکوک صوبے میں دونوں حملے کرد کنٹرول علاقوں کے اندر ہوئے. اس ساری افراتفری میں 4 حملہ آوروں میں سے کم از کم 3 ہلاک ہو گئے. فوری طور پر یہ واضح نہیں کہ آیا انہوں نے خود کو دھماکے سے اڑایا یا سیکیورٹی فوج نے انہیں ہلاک کر دیا. شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ سرکاری افواج کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر زیر کنٹرول علاقوں کو کھولنے کے بعد حلب کے محصور شہر میں پھنسے ہوئے درجنوں خاندان وہاں سے نکلنے کی کوشش میں ہیں. اسی دوران یہ بتایا گیا ہے کہ داعش کے دھڑوں سے نبرد آزما امریکی قیادت والے اتحاد نے حلب کے کلیدی شہر کے باہر فضائی حملے کیے جہاں شہر کے وسطی علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے شدت پسندوں سے لڑائی جاری ہے. امریکی فوج نے اطلاع دی کہ منبیج کے قریب 11 فضائی حملے کیے گئے جن میں داعش کے حربی دستوں لڑائی کے محاذوں کو نشانہ بنایا گیا. اتحاد نے یہ بھی خبر دی کہ عراق میں 9 فضائی حملے کیے گئے جن میں داعش کو نشانہ بنایا گیا. وائس آف امریکہ کی کرد سروس نے رپورٹ دی ہے کہ فضائی حملوں کے دوران منبیج کے وسطی علاقے میں لڑائی جاری ہے. فرانس اور اٹلی میں مسلمانوں نے کیتھولک اجتماعی دعاؤں میں شرکت کی جو ایک کیتھولک پادری کے قتل کے بعد یکجہتی کا مظاہرہ ہے. فرانس کے شہر روین میں 11ویں صدی کے گوتھک گرجا گھر میں جمع قریب 2000 لوگوں میں 100 سے زائد مسلمان بھی شامل تھے. نوٹر ڈیم گرجا گھر نے بھی ایک مسلمان وفد کو خوش آمدید کہا جبکہ روم میں سینٹ ماریا چرچ میں 3 اماموں نے شرکت کی. منگل کے روز ایک پادری کے قتل کے بعد یہ یکجہتی اور رحم کا مظاہرہ تھا. موگادشو میں صومالی پولیس کی ایک عمارت میں حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے جن میں 7 حملہ آور بھی شامل ہیں. صومالیہ کی داخلہ سلامتی کے وزیر عبدی رزاق عمر محمد نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ حملے کا ہدف جرائم کی چھان بین کرنے والے ادارے کا صدر دفتر تھا. الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے اقوام متحدہ کے امن منصوبے سے مشروط طور پر اتفاق کر لیا. یمن کے خارجہ امور کے وزیر نے اتوار کے روز یہ بات بتائی. سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بیانات میں عبد المالک المخلافی نے اس منصوبے کا خاکہ پیش کیا جس کے نتیجے میں سرکاری افواج اور حوتی باغیوں کے درمیان تقریباً 2 برس سے جاری مسلح تنازع آرائی ختم ہو جائے گی. اس تنازع کا جائزہ لینے والے مبصروں نے کہا کہ گزشتہ 2 سال میں کم سے کم 6,500 افراد ہلاک ہوئے جن میں 3,200 سے زائد شہری ہیں. اقوام متحدہ نے ستمبر 2014 میں سنا پر قبضے کے بعد سے ثالثی کی کوششیں شروع کر رکھی ہیں. اور سوڈان میں حزب مخالف کے لیڈر ریک ماچار کے ترجمان نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ تابان دینگائی کو نہ تو تسلیم کریں اور نہ ہی ان سے رابطہ کاری کریں. جنوبی سوڈان کے صدر سلوہ کیر نے انہیں ماچار کی جگہ نائب کے طور پر مقرر کیا تھا. ماچار کے ترجمان نے کہا کہ امن معاہدہ صدر کیر اور ماچار کے درمیان تھا اور اب صدر کی طرف سے نئی تقرری کے بعد وہ ختم ہو گیا. تابان دینگائی مخالف جماعت کی طرف سے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں کلیدی مذاکرات کار ہیں. اس بات چیت کا مقصد حالیہ لڑائی کو ختم کرنا ہے. اور پوپ فرانسس نے پولینڈ کے مقام کاراکاؤ میں ہزاروں زائرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسی انسانیت پر یقین رکھیں جس میں سرحدوں کو رکاوٹ کے طور پر استعمال نہ کیا جاتا ہو. جو پوپ نے دنیا بھر سے آنے والے زائرین سے خطاب کیا جو جنوبی پولینڈ میں ان کے 5 روزہ دورے کا آخری خطاب تھا. ان تقریبات کا اہتمام 2016 میں عالمی یوتھ ڈے کے موقع پر کیا گیا. خبریں ختم ہوئیں. جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق افریقی ادارے افریقن وائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے افریقی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ جانوروں کے غیر قانونی شکار کے مسئلے کو فوری طور پر حل کریں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کے باعث یہ براعظم اپنے وسائل سے محروم ہو رہا ہے، لیکن زمبابوے کا کہنا ہے کہ ہاتھی دانت کی فروخت پر بین الاقوامی پابندی جو غیر قانونی شکار کی حوصلہ شکنی کی وجہ سے عائد کی گئی تھی اس کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ہرارے سے وائس آف امریکہ کے سیباستین مافو کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات اسد نذیر سے سنیے۔
جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے افریقی وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے صدر کاڈو سیبویا نے زمبابوے کے 5 دن کے دورے کے اختتام کے موقع پر کہا کہ غیر قانونی شکار افریقہ کو اپنے اہم قدرتی وسائل سے اسی طرح محروم کر رہا ہے جس طرح ایک زمانے میں غلاموں کی تجارت نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بر اعظم بھر میں جانوروں کی آبادیاں تیزی سے گھٹ رہی ہیں۔ ان کے الفاظ،
پوچنگ از دیئر اینڈ آئی تھنک اینڈ وی آر انڈر کرائسس ان افریقہ۔
ہم سالانہ اوسطاً 30,000 ہاتھیوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 20 برسوں کے دوران کئی افریقی ملک اپنے یہاں گینڈوں کی تمام آبادیاں کھو چکے ہیں، اب وہاں ایک بھی گینڈا باقی نہیں بچا ہے۔ یہ پریشان کن پہلو ہے۔ یہ سب کچھ غیر قانونی شکار کے ذریعے ہوا ہے۔ ہمارے یہاں شیروں کی آبادی بھی گھٹ کر نصف رہ گئی ہے، اور اگر ہم نے اس حوالے سے کچھ نہ کیا تو اگلے 20 برسوں میں ہم اپنے علاقے کے تمام شیر کھو دیں گے، اور ہمیں اس سلسلے میں کچھ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے عملی اقدامات کی بے حد شدید ضرورت ہے۔ قدرتی ماحول اور قدرتی وسائل کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی ادارے کے مطابق بر اعظم افریقہ میں جن دوسرے جنگلی جانوروں کی آبادیاں گھٹ رہی ہیں ان میں چیتے اور سیاہ گینڈے بھی شامل ہیں۔ جنگلی جانور افریقی معیشت کے لیے اہم ہیں کیونکہ وہ سیاحت کے فروغ میں مدد دیتے ہیں، لیکن معاشی مسائل بھی غیر قانونی طور پر شکار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بن رہے ہیں، جو بیرونی دنیا خاص طور پر ایشیا کی مانگ پوری کرنے کے لیے جنگلی حیات کی مصنوعات مثلاً ہاتھی دانت اور گینڈوں کے سینگ فروخت کرتے ہیں۔ افریقی وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے صدر سیبویا کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کی مانگ گھٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ لازمن کیا جانا چاہیے، خاص طور سے ہاتھی دانت، اور اس کے ساتھ ساتھ غربت اور بھوک دور کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے جو کچھ افریقیوں کے لیے شکار کی ترغیب کا سبب بن رہی ہے۔ زمبابوے براعظم افریقہ میں ہاتھیوں کی دوسری سب سے زیادہ تعداد رکھنے والا ملک ہے، جس کا تخمینہ تقریباً 82,000 ہے۔ گزشتہ 1 عرصے کے دوران اس تعداد میں لگ بھگ 6,000 کی کمی ہوئی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ان کا غیر قانونی شکار ہے۔ دوسرے افریقی ملکوں کی طرح زمبابوے ہاتھیوں کی تعداد میں کمی کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، تاہم حکومت نے گزشتہ برسوں کے دوران غیر قانونی طور پر شکار کرنے والوں سے ضبط کیے گئے ہاتھی دانت تلف کرنے سے انکار کر دیا ہے، جیسا کہ حال ہی میں کینیا نے کیا تھا۔ زمبابوے کے وزیر مالیات پیٹرک چینا ماسا نے حال ہی میں پارلیمنٹ میں ہاتھی دانت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
We have 9.6 billion worth of ivory in the country, sufficient to write off our debt.
ہمارے ملک میں 9,60,00,000,000 مالیت کے ہاتھی دانت موجود ہیں جو ہمارے قرض چکانے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے یہ افریقہ کے حوالے سے ایک تضاد ہے کہ افریقہ امیر ہے اور افریقی غریب ہیں، کیونکہ اس کے لیے پالیسیاں باہر سے آ رہی ہیں اور انہیں ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ ان کے پاس ہاتھی نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں ہمارے اپنے اثاثے بیچنے سے روکنے اور اس پر پابندی لگانے کے لیے سائٹس کے رکن بن جاتے ہیں۔ سائٹس معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار جنگلی حیات کی بین الاقوامی تجارت کا ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، جو دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہاتھی دانت کی فروخت پر پابندی عائد کرتا ہے۔ یہ پابندی ہاتھیوں کی حفاظت کے لیے لگائی گئی تھی، لیکن زمبابوے کا کہنا ہے کہ ان کے ہاں ہاتھیوں کی تعداد ان کے ملک کی گنجائش سے بڑھ چکی ہے۔ زمبابوے کے اپنے دورے کے دوران افریقی وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے صدر سیبویا نے کہا کہ وہ سائٹس پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ اس پر خوش ہیں کہ یہ ملک غیر قانونی شکار کے خلاف جنگ میں اپنی کوششوں میں اضافہ کر رہا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
گلزار عالم کا شمار خیبر پختونخوا کے معروف گلوکاروں میں ہوتا ہے. ہمارے ساتھی گلرخ نے اس کے ساتھ تفصیلی انٹرویو کیا ہے. آئیے آپ کو یہ سنواتے ہیں. صبح خیبر پختونخوا میں کئی مشہور گلوکاروں، موسیقاروں اور فنکاروں نے جنم لیا، جن میں ایک مشہور گلوکار گلزار علم بھی ہے. گلزار علم کا شمار خیبر پختونخوا اور پشتو موسیقی کے معروف گلوکاروں میں ہوتا ہے. وہ 15 اکتوبر 1959 کو پشاور میں پیدا ہوئے.
شوق تو مجھے بچپن سے تھا، لیکن گھر گھریلو حالات کی وجہ سے مذہبی گھرانے سے میرا تعلق ہے تو اجازت نہیں مل رہی تھی، تو میں چھپ کے جو نا وہ ریڈیو سنتا تھا اور والد صاحب میرے خبریں اس پہ سنتے تھے، اور میں جب وہ نہیں ہوتا تھا تو میں اس پہ میوزک سنتا ہوتا تھا.
گلزار علم کو شروع سے ہی موسیقی سے لگاؤ رہا. شروع میں ان کو موسیقی اور گلوکاری کے حوالے سے گھریلو مخالفت کا سامنا تھا.
10ویں تک تو یہی سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد کالج میں جب گیا تو ذرا سی آزادی ملی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تو میں ایسے ہی گنگناتا تھا، تو وہاں سے کچھ حوصلہ ملا. پھر جب میں نے بی اے کیا گورنمنٹ کالج پشاور سے، تو میں یونیورسٹی میں نے داخلہ لے لیا. وہاں پہ اور ذرا سا وہ ماحول اچھا تھا.
اسی دوران گلزار عالم نے پشاور میں ستار شاہ باچا خان کے سالانہ عرس کے موقع پر جانے کی اجازت حاصل کی، اور پھر وہاں گائیکی کے بعد ان کو بہت پذیرائی ملی.
ہمارے پشتو کے بہت بڑے کمپوزر رفیق شنواری صاحب وہاں پہ موجود تھے. مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ رفیق صاحب یہاں پہ موجود ہے، تو میں جب وہاں پہ گیا اور میں نے دو گانے وہاں پہ گائے تو میں بڑا خوش ہوا. میں جب نکلنے لگا دربار سے تو انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کون ہو. کہا میں نے کہا میں پڑھتا ہوں یونیورسٹی میں. تو کہتے صبح آ جاؤ. میں اس کے گھر چلا گیا، وہ گھر بھی ان کا وہ دربار کے پاس ہی تھا. تو میں گیا ان کے گھر، وہاں سے مجھے وہ ٹی وی لے کر گئے پشاور ٹی وی اسٹیشن. تو وہاں پہ میں نے دو غزلیں انہوں نے مجھ سے ریکارڈ کروائیں، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا.
گلزار علم نے یونیورسٹی کے بعد ایئر فورس میں ملازمت اختیار کی اور 7 سال تک ایئر فورس کی ملازمت سے وابستہ رہے. گلزار علم کے بقول شنشے غزل مہدی حسن کی آواز سے بے حد متاثر تھے.
وہ خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کی آواز تھی، اور وہ گانا بھی مجھے ابھی تک کی یاد ہے. ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا، زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر. تو یہ گانا میں نے پہلی دفعہ مہدی حسن صاحب کی خان صاحب کی آواز میں سنا تھا، تو آواز مجھے بڑی اچھی لگی. اور ظاہر ہے ان کی آواز ماشاءاللہ سر کو جس طرح مہدی صاحب نے نبھایا ہے، میرے خیال میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو جنہوں نے سر کو اتنے اچھے طریقے سے اور وہ اتنی سر میں گایا ہے. وہ اثر تو ہونا ہی تھا. پشاور سے میں گیا لاہور، پھر لاہور میں ان کا ایڈریس نہیں مل رہا تھا، پھر ایڈریس میں نے پی ٹی وی سے ایڈریس دیا لاہور پی ٹی وی سے، پھر ان کے گھر پہنچا، ان کے ساتھ میں نے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد میں ان کے ساتھ 2-3 سال میں ان کے ساتھ رہا. تو شوق مجھے اردو سنگنگ کا تھا، لیکن اتفاقاً ایسا ایک واقعہ ہوا کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ وہاں پہ ایک استاد بھی بیٹھے ہوئے تھے نثار قادری صاحب، ان کا نام تھا، اور پشاور ریڈیو میں وہ ملازمت کرتے تھے، طبلہ بہت اچھا بجاتے تھے، طبلے پہ وہ ملازم تھے پاکستان پشاور میں. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یار تمہاری مادری زبان کون سی ہے. میں نے کہا میری مادری زبان تو پشتو ہے. تو کہتے میں سنتا رہتا ہوں کہ تم اکثر یہاں پہ آ کے اردو کا غزلیں گاتے ہو. میں نے کہا مجھے شوق ہے اردو کا. تو کہتے یہ صوبہ پختونوں کا ہے، یہاں پہ پشتو بولی جاتی ہے، اگر یہاں پہ کچھ نام کمانا ہے تو پھر آپ پشتو کی طرف دھیان دیں، پشتو گانے سیکھیں، وہ سنیں. تو شوق مجھے اردو کا تھا، اور اردو میں میں بہت شوق سے گاتا بھی ہوں، فنکشنوں میں بھی گاتا ہوں، اور کیسٹیں بھی میری 2-3 کیسٹیں میری اردو میں بھی ریلیز ہو چکی ہیں. یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا، آوارگی اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا، آوارگی पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी ये दिल।
गुलजार आलम का कहना था कि नौजवानों को गुलकारी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए।
और लिप सिंक का ये कि वो अगर आदमी किसी वो गुलकार को कहे कि आप आके लाइव गाना गाएं तो वो नहीं गा सकते, तो सिंगर वही है कि जो लाइव गा सके, तो इसके लिए सीखना पड़ता है और ये लोग सीखे, आवाज अच्छी हो तो जाहिर है वो आगे आएंगे। और अगर इसी तरह लिप सिंक पर वो गुजारा करते रहे तो वो कुछ अर्से के लिए तो हो जाएगा लेकिन मुस्तकिल नहीं होगा। वो
माता बदिन कात यार दिसोकड़ मृस्तर गियो मृकात यार दिसोकड़ माता बदिन कात यार दिसोकड़ मान जानन मुख्तिस पूर सनोता गुल ना पसर लिया
पिछली ईद पर रिलीज होने वाला एल्बम बदलून के हवाले से गुलजार आलम का कहना था
कि एक एल्बम मेरी अभी आई हुई है बदलून के नाम से, उसमें गजलें हैं सारी, तो अभी वो मार्केट में है। पिछले ईद पे रिलीज हुई थी एल्बम, सीडी एल्बम, और उसमें अभी मैंने 6 गाने उसकी वीडियो किए हुए हैं और आइंदा के लिए देखेंगे इंशाल्लाह। मैं वो बंदी कर रहा हूँ कि कुछ करूँ।
गुलरुख वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन।
पेश खिदमत है حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
جمال محمد البداوی ایک مفرور ہے جو اکتوبر سن 2000 میں امریکی بحریہ کے ایک جہاز یو ایس ایس کول پر حملے میں مطلوب ہے۔ وہ جہاز اس وقت جمہوریہ یمن کی بندرگاہ عدن پر لنگر انداز تھا۔ یمنی نسل کا البداوی پستہ قد ہے، اس کا قد 5 فٹ 5 انچ، بال کالے اور آنکھیں سیاہی مائل، اور وزن تقریباً 175 پاؤنڈ ہے۔ اس کی عمر 48 سال ہے اور وہ ابو عبد الرحمن العدنی اور جمال محمد احمد کے نام سے بھی معروف ہے۔ امریکی بحریہ کے جہاز یو ایس ایس کول پر اس حملے کے نتیجے میں 17 امریکی ملاح ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے اور دوسری کارروائیوں کی بنا پر البداوی پر قتل، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار استعمال کرنے کی سازش کرنے، دہشت گرد گروپس کو ساز و سامان کی فراہمی میں مدد دینے اور دوسرے جرائم کا ارتکاب کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اپریل سن 2003 میں جب وہ فرار ہوا تو اس وقت یمنی حکام نے اسے اپنی حراست میں رکھا ہوا تھا۔ اگلے سال اسے دوبارہ پکڑ لیا گیا لیکن وہ فروری سن 2006 میں دوبارہ فرار ہو گیا۔ ریورس فار جسٹس پروگرام ایسی معلومات کے لیے جن کے نتیجے میں البداوی کی گرفتاری یا اس کے خلاف چارہ جوئی ہو سکے $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی اور اطلاع دینے والوں کی شناخت کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع دینے والوں کو کسی اور مقام پر منتقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے کے ریجنل سیکیورٹی آفس اور اس ٹپ لائن www.reversefarjustice.net پر رابطہ کریں یا اس ای میل پر یہ اطلاعات بھیج دیں rfj@state.gov۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 سے 10:30 تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر مشیل ڈبنس کے۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان کے وقت کے مطابق 7:00 سے صبح 7:00 تک اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 تک آپ ہماری ان نشریات کو سنتے ہیں۔ ہماری نشریات کو آپ 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduveer.com پر لاگ ان کر کے آڈیو سٹریم کے ذریعے براہ راست نشریات سماعت فرمائیے۔ ہم سے رابطے میں رہیے۔ آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔